الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 45 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کے آخر تک اب کمزور قسم کے مسلمان اور منافقین ہی زیر بحث ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہو گیا ہے. اگر سیدھے سیدھے انکار کرتے تو اس کا بھی ایک محل تھا، لیکن یہ ایمان لے آئے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جو دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے لوگ اختیار کیا کرتے ہیں. چنانچہ پیچھے یہ فرمایا کہ تبوک کا سفر اپنے اندر جو مصلحتیں رکھتا تھا، اس میں ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ یہ سفر بڑا سخت سفر ہے، ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لوگوں کے لیے اپنے مقامات چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ ایک معیار بن جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ کے رسول کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور کون منافقت کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی، کریم النفسی آڑے آئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ جو منافقی تھے، اپنے اپنے عذر پیش کر کے راستہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں. یعنی جو سچے مسلمان ہیں وہ تو اللہ کی نصرت کی جو شانیں دیکھ چکے ہیں، اللہ کے وعدوں کو جس طرح پورا ہوتے دیکھ چکے ہیں، وہ کیوں پرواہ کریں گے اس کی؟ ان کے لیے دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے. وہ غازی ہو کے واپس آئے تو دنیا کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی ملیں گی، اور اگر رخصت ہو گئے تو اب کیا کوئی تردد کسی مسلمان کے ذہن میں باقی رہ گیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کو کیا اجر ملنے والا ہے؟ تو اس لیے وہ کبھی رخصت مانگنے نہیں آئیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے نازک موقعوں پر رخصت اسی طرح کے لوگ مانگتے ہیں. تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اپنی زبان سے تو اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اسلوب ہوتا ہے کہ جہاں حقیقت فعل کی نفی کی جاتی ہے یا حقیقت فعل کا اثبات کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جب یہ کہا ہے کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کے دعوی ایمان کی نفی نہیں ہے. وہ مانتے تھے اللہ کو بھی، آخرت کو بھی، اس کا اظہار کرتے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے. یہ حقیقت کی نفی ہے، یعنی نہ اللہ پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. جو کچھ ہے وہ زبان کا اظہار ہے، وہ کر رہے ہیں، اور دلوں میں شک کے کانٹے اگے ہوئے ہیں، بلکہ خارزار ہے، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں. یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. فہم فی ریبہم یتردون، یعنی جب آدمی یکسو نہیں ہوتا اپنے نظریے میں، اپنے نقطہ نظر میں، اپنے ایمان میں، اپنے ایک عقیدے میں، شک اور تردد میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کے علم ہی میں یہ شک اور یہ اضطراب نمایاں نہیں ہوتا، اس کے عمل کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ثبات، کوئی استحکام اور کوئی استقامت نہیں نظر آتی، بس ایک معاملہ ادھر کا ہوا ادھر چلے گئے، ادھر کا ہوا ادھر آ گئے، یہی صورت رہتی ہے۔ تو اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں، یعنی گویا شک کا ایک محور بن گیا ہے، اور جس طریقے سے چیزیں اپنے محور پہ گردش کرتی ہیں وہی ان کی صورتحال ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر ان کا دلی ارادہ ہوتا، یعنی یہ اپنا یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور میں بیمار ہو گیا اور میری طبیعت میں ناساز ہو گئی، لیکن اگر فی الواقع نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ عذر تو آخر میں کہہ رہے ہیں نا، پیش آ گیا، یہ پہلے کچھ اہتمام تو کرتے نکلنے کا، کچھ تیاری تو ہو رہی ہوتی، کوئی سامان باندھا گیا تھا، تو قرآن مجید نے اس جگہ سے پکڑا ہے اور یہ کہا کہ ولو اراد الخروج، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، اگر وہ نکلنا چاہتے تو کیا کرتے، لا عدو لہو ادا، تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، یعنی پہلے تو کچھ تیاری، کچھ سفر کے لیے آمادگی نظر آتی نا، پتہ چلتا کہ کوئی سواری کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی گھر والوں کے یہاں رہنے کے لیے اہتمام کر رہا ہے، کوئی کوئی اپنے جانوروں کو کسی کے سپرد کر رہا ہے، تو یہ سامان نظر آتا اگر ان کی نیت ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، ولیکن کرے اللہ امباسہم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ یہ اب اللہ کی توفیق کا نہایت ہی عمدہ بیان ہے، یہ بتایا ہے کہ جس وقت انسان کی نیت غلط ہو تو اللہ پھر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ نیت کی اس خرابی کے ساتھ تون و کرہن بھی کوئی اس کے راستے میں اٹھ کے آئے، وہ پھر وہ توفیق ہی نہیں دیتا، اور نتیجے کے طور پر پھر آدمی اس سعادت سے ہر حال میں محروم ہوتا ہے۔ ولیکن کرے اللہ امباسہم، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ یہ جائیں، اس لیے کہ ان کی نیت اور ان کے محرکات غلط تھے، لیکن اللہ نے اٹھنا پسند نہیں کیا۔ فثبتهم وکیل رکدو مال قائدین، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور ان کی نیت کے پیش نظر گویا کہہ دیا گیا کہ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہارا یہی انجام ہے، تمہیں یہ سعادت کیوں ملے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اور یہ سعادت کیوں ملے کہ تم پیغمبر کی ہمراہی میں سفر کرو، اور یہ سعادت کیوں ملے کہ تم اللہ کی نصرت کا مشاہدہ کرو، تم اس توفیق سے محروم کر دیے گئے ہو، یہ عذر بھی تمہاری زبان پر آئے، اس کا باعث بن گئے، پیغمبر نے بھی کریم النفسی دکھائی، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ سب کچھ نمایاں ہو جائے، لیکن نمایاں نہ ہوا نہ ہوا، کم سے کم یہ واضح ہو گیا کہ تم سعادت سے ہر حال میں محروم رہے، تو اللہ نے اس توفیق سے تم کو محروم کر دیا۔ اس پر میرا حاشیہ ہے، یہ توفیق کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی یا اللہ نے توفیق نہیں دی، تو اس کا قرآن میں ایک قانون بیان ہوا ہے، بندہ نیک نیتی کے ساتھ، بندہ صحیح ارادے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے، یعنی پھر اللہ اس کی کمزوریاں بھی دور کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہے، اس کے لیے سازگاری پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو رکنا ہی ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشقت میں پڑے، تو اس کا اہتمام بھی اللہ خود کر دیتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں خود ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے یہاں نیت صحیح نہیں ہے، ارادے میں خرابی ہے، تو وہ زبان سے جو جی چاہے کہتا رہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہوتا ہے۔ ایسی توفیق بڑی غیر معمولی بات تھی، یعنی اللہ کا آخری پیغمبر اپنا آخری بڑا سفر، اپنی آخری بڑی مہم پر نکل رہا تھا، اور وہ مہم بھی کن کے خلاف تھی، وہ بڑی سلطنتوں کے خلاف تھی. اس مہم کے موقع پر جو غیر معمولی سعادت حاصل ہو سکتی تھی, فرمایا کہ نہیں, تمہیں یہ توفیق نہیں ملے, تمہاری زبان پر ایسے ہی آزار رہیں گے اور تم یہی کرو گے. یہ توفیق کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے. اور یہ جو کہا کہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو, تو یہ اسلوب تنزیہ ہے, یعنی اس میں بڑی تعریض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے کی بعض آیتوں میں یہ طنز اور بھی تیز ہو گیا ہے. مدعا یہ ہے کہ جب تم نے اٹھنا پسند نہیں کیا تو خدا نے بھی تمہیں اس کی توفیق نہیں دی, بلکہ یہی پسند کیا کہ جاؤ گھروں میں بیٹھنے والے بوڑھوں بچوں اور عورتوں کی طرح تم بھی بیٹھے رہو, تمہارے لیے یہی موضوع, یعنی یہی اب تمہارا انجام ہے دنیا میں, اور جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو وہاں بھی اپنا انجام اور اپنی نیت اور اپنے محرکات دیکھ لو گے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لہم واللہ علیم بالظالمین. اب تسلی دی کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے تو مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا جو برپا کیا گیا, اس میں یہ ناکام ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے, یعنی یہ اس طرح نہ بیٹھتے اور یہ تمہاری جماعت کا حصہ بنتے اور یہ توفیق پاتے کہ نکلتے, اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو چونکہ نیت خراب تھی, ارادے صحیح نہیں تھے, تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے, یعنی تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرتے, قدم قدم پر لوگوں کے حوصلے شکستہ ہوتے. اور جس عزم اور حوصلے کے ساتھ تم نے یہ غیر معمولی سفر, لمبا سفر اس گرمی کے موسم میں کیا, تو تمہارے اپنے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی, اس لیے کہ جب حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ موجود ہوں, گھسٹنے والے لوگ موجود ہوں, تو وہ حوصلہ بڑھانے کا باعث نہیں بنتے, بلکہ پوری جمعیت میں انتشار اور اختلال پیدا کرتے ہیں. پھر وہ قیادت کے بارے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے اور اس طریقے سے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں مخلصین بھی بعض اوقات غلط روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا, تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے. ولا اعوذ خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی, یعنی جو سرگرمی یہ دکھاتے وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے نہ ہوتی, وہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اگر تمہارے ساتھ شامل ہوتے تو ان کی سرگرمیاں یہ ہوتیں. اور فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ گئے وہ صادق الایمان تھے, لیکن کمزور لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ, اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے, وہ لوگ موجود ہیں تمہارے اندر, تو انہی کو یہ اپنا ہدف بناتے اور انہی کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ پوری جمعیت کو بالکل انتشار اور اختلال میں مبتلا کر دیتے. تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, اگر یہ نہیں شامل ہوئے تو یہی اچھا ہوا. واللہ علیم بالظالمین, یعنی یہ سارے حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پردہ اٹھا کر بتا دیے ہیں, کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن تصویر تمہارے سامنے رکھ دی ہے. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے, یعنی اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ, فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ فتنہ انگیزی کرتے, جو لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں انہی کے ذریعے سے پوری جمعیت میں اختلال پیدا کرتے, تو کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے, یعنی ان کی تاریخ سامنے رکھو, یہ یہی کرتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں. یہ جو فرمایا کہ تمہارے اندر وہ سادہ لو لوگ ہیں، یعنی یہ جو سماؤن لہم کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ مخلص نہیں ہیں. بعض سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اگر ان کے سامنے کوئی بات کر دے، ادھر کی بات کان میں ڈال دی، ادھر کی بات کان میں ڈال دی، تو ان کے ہاں انتشار اور تردد کا اندیشہ ہوتا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ یہ ان سادہ لو مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن کی سادہ لوہی کے سبب سے منافقین بالعموم انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے اور اس طرح فتنہ انگیزی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے تھے. اس کی بہت مثالیں پیچھے پیش آ چکی تھیں، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، اسی طرح غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے جو کچھ ہوا، سیدہ پر تہمت کے معاملے میں جس طرح کی شرنگیزی کی گئی. تو یہ ساری تاریخ ہے جس کو اس میں سمیٹ دیا ہے کہ تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حتی جال حق و ظاہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. یعنی تاریخ ان کی یہ ہے، لیکن بڑے مراحل سے 8-10 سال میں گزرنے کے بعد بالآخر شکست انہیں کو ہوئی. اور یثرب میں کس طرح تم لوگ بے سر و سامان آئے، کس طرح کے حملے ہوئے، کیسی جنگیں تمہارے خلاف چھیڑی گئیں، کیا کیا اتہامات ہوئے، کس طرح کے اسکینڈل بنائے گئے، لیکن اللہ نے مدد کی اور یہ جو کچھ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی، حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. یعنی ان کو تو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق حاصل ہوئی. یہ جو پوری تاریخ کی طرف دو جملوں میں اشارہ کیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ قرآن کے مخاطبین ان سب چیزوں سے واقف تھے. یعنی جس وقت یہ کہا جا رہا تھا تو اس وقت اس طرح کے دو جملے بھی کافی تھے. قرآن کا یہ انداز نہیں کہ وہ کسی کو متعین طور پر نام لے کر اس کے بارے میں کوئی بات بیان کرے، وہ ایسے ہی بات بیان کرتا ہے. قرآن کے مخاطبین ان سب چیزوں سے واقف تھے، اس لیے اس نے صرف اجمالی اشارہ کر دیا، یعنی اس طرح دو جملوں میں بات بیان کر دی ہے. استاذ امام امین حسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر اللہ اور رسول کا منشا واضح ہونے کے باوجود مسلمانوں کو قافلہ تجارت پر حملہ کرنے کی راہ سجانے کی کوشش کی. یعنی یہ واضح ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اس میں کوئی قافلہ تجارت کو روکنے کا شائبہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بہرحال کمزور لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ آخر کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، قافلہ ہی ہے، یہ تو بالکل نہتے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، بڑی کامیابی ہو جائے گی، تمہارے حالات بھی بہت خراب ہیں، بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا. تو یہ باتیں کرتے رہے. انہی لوگوں نے جنگ احد کے موقع پر پہلے تو شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا. یعنی پہلے یہی لوگ تھے جو یہ کہتے رہے کہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بدر میں نکلے تھے ہم لوگ، اس وقت زیادہ اچھا یہ ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے، زیادہ تعداد ہے کہ ہم شہر میں محصور ہو جائیں اور یہی مقابلہ کریں. پھر جب ان کا مشورہ قبول نہیں ہوا تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر عین موقع پر الگ ہو گیا. یعنی جنگ احد میں جب ادھر سے حملہ آور آ گئے ہیں تو اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، تو اس نے اپنے 300 ساتھی، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ تعداد بھی کافی بڑی تھی، یعنی صحابہ کرام مخلصین صحابہ کی تعداد بھی یہی 500-700، اور یہ لوگ 300 کی تعداد میں کم و بیش پیچھے ہٹ گئے، عین موقع پر الگ ہو گیا. پھر جنگ کے بعد اسی کے ہم خیالوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ آپ قوم کے بدخواہ ہیں. یعنی اس میں کچھ وقتی شکست ہو گئی تھی، اس میں نقصان بھی بہت پہنچا مسلمانوں کو، تو اب موقع مل گیا کہ یہ پروپیگنڈا کریں. تو کیا پروپیگنڈا کیا؟ یہ کہ آپ قوم کے بدخواہ ہیں کہ خیر خواہوں کے مشورے کے خلاف ایک غلط مقام پر لے جا کر ہمارے بھائیوں کو کٹوا دیا اور شکست کا باعث بنے. تو یہ پروپیگنڈا احد کے بعد انہی لوگوں نے کیا. پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ مراسی، یہ وہی ہے جس کو غزوہ بنی مستطلق کہتے ہیں، جنگ مراسی کے موقع پر اپنی فتنہ انگیزی سے ایسی صورت پیدا کر دی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان تلوار چلتے چلتے رہ گئی، دونوں گروہوں کو، دونوں مخلصین کو لڑا دیا آپس میں، بڑی بری صورتحال پیدا ہو گئی، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنی پڑی جا کے۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک نہایت سنگین شرارت واقعہ عفق کی شکل میں ظاہر ہوئی، جب سیدہ پر تہمت لگائی، جو بات کا بتنگڑ بنانے کی ایک نہایت گھنونی مثال ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ واپس گئیں اور اتنے میں قافلہ چلا گیا، اور پیچھے آنے کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا گیا تھا وہ نہایت عزت کے ساتھ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے آیا، لیکن اسی سے افسانے بن گئے۔ حنین کے موقع پر تقسیم غنیمت کے معاملے میں انہوں نے اپنی بدتینتی سے دلوں میں سخت کدورت پیدا کر دینے کی کوشش کی۔ تو یہ سب واقعات ہو چکے تھے جن کی طرف یہاں دو لفظوں میں اشارہ کیا، یہ فرمایا نا اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، تو یہ اس الٹ پھیر کی مثالیں ہیں۔ غرض جو موقع بھی ان کے ہاتھ آیا اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیں اور فرمایا کہ یہ سب کرتے رہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا اور اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب یہ ارشاد ہوا کہ کیا کیا بہانے انہوں نے کیے، یعنی اس سے پیچھے تو اجمال کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ آ کے انہوں نے کوئی عذر پیش کیے، کوئی اجازت مانگی، اب اس کی تفصیل کی ہے۔ فرمایا کہ ذرا اندازہ کرو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذًا لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو رخصت دے دیجئے اس سفر سے، مجھے فتنے کا اندیشہ ہے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی روم جانے کے لیے نہ کہیے، یہ روم کی طرف مہم تھی، تو انہوں نے کہا کہ روم جانے کے لیے نہ کہیے، مبادہ وہاں کوئی فتنہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اور فتنے سے کس طرف اشارہ تھا وہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس سے ان کی مراد رومی عورتوں کے حسن و جمال کا فتنہ تھا، کہ وہاں تو وہ خواتین ہوں گی بہت حسین و جمیل، ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی تھیں کہ جن کی طرف رغبت ہو سکتی تھی، تو اس سے بھی بڑا اندیشہ ہے کہ ہم اس فتنے میں پڑ جائیں، ایمان ہی جائے، ہم ذرا کمزور لوگ ہیں، تو ہمیں تو آپ یہی رہنے دیجئے۔ یہ اسی طرح کا عذر ہے جیسا کہ بعض مدعیان تقویٰ مسجد کی حاضری سے متعلق پیدا کر لیتے ہیں کہ گری میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ریا کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات لوگ، یعنی کچھ تقوی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اگرچہ یہ عذر تو ایک آدھ احمقوں ہی نے پیش کیا ہوگا، یعنی یہ تو نہیں توقع کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بیہودہ بات ہر آدمی نے کہی ہوگی، لیکن یہ عذر کی ایک ایسی قسم تھی جس پر تقوی اور دینداری کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، کہ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں کو شیطان کے ایک حربے سے آگاہ کر دیا جائے کہ کبھی کبھی وہ تقوی کے بھیس میں بھی حملہ آور ہوتا ہے، یعنی وہ صرف برائی کی دعوت لے کے نہیں آتا، اس طرح کے بھیس بھی بنا لیتا ہے۔ تو ایک انہوں نے یہ بات کہی، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذًا لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو رخصت ہی دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ فتنے میں پڑ چکے، یعنی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے فتنے میں پڑیں گے، یہ پڑ چکے فتنے میں۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ نہایت بلیغ فقرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تبوک جانا تو دور کی بات ہے، اپنی بدعملی پر فریب کاری کا یہ ملمہ چڑھا کر اور اس طرح کے عذرات پیش کر کے یہ گھر بیٹھے ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی یہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے وہ تو ہو گئی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, سن لو یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ منافق ہیں لیکن بتا دیا کہ حقیقت میں منکر, یعنی ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے, یعنی جو جانتے بوجھتے اس طریقے سے پیغمبر کا انکار کریں اور پیغمبر کا ساتھ دینے کے بجائے اس طرح کی منافقت کی باتیں کریں, ان کے لیے جہنمی کی سزا ہے. ارشاد فرمایا, ان تصب کا حسنت ان تسوہم, اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے اسی بغض کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ رہے ہیں. اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا, ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا, اور خوش خوش لوٹتے ہیں کہ اچھا ہو گیا, یہ تو مارے گئے, ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا, ان پر تو یہ آفت آئی, اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تو اس مصیبت میں مبتلا ہوئے, ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا, ہم نہیں شریک ہوئے تھے اس معاملے میں. تو یہ فرمایا کہ ان کی ذہنیت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر. اس سے دو باتیں واضح ہوئیں, ایک یہ کہ اس قسم کے تمام بہانے تراشنے والے اگرچہ بظاہر مسلمان ہوئے بنے ہوئے ہیں مگر درحقیقت منکر ہیں. یعنی یہ جو فرمایا کہ اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے, محیطتم بالکافرین, تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگرچہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں مگر درحقیقت منکر ہیں. دوسری یہ کہ تبوک کے سفر سے تو یہ اس طرح کی بہانہ سازی سے بچ سکتے ہیں, اور یہ آگے معلوم ہو جائے گا کہ سفر میں ایک بڑا مسئلہ سخت گرمی تھی, گرمی کا موسم, صحرا کی گرمی, عرب کی گرمی. دوسرے یہ کہ تبوک کے سفر سے تو یہ اس طرح کی بہانہ بازی سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کی دہکائی ہوئی جہنم سے نہیں بچ سکتے. یہ جہاں چاہیں بھاگ کر دیکھ لے, وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. محیطتم بالکافرین, دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے. اور اب گویا آگے یہ جو فرمایا کہ اپنا بچاؤ کر لیا اور بہت خوش ہوئے, مسلمانوں کی مصیبت پر ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے, کوئی اچھائی پیش آئے تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں, تو یہ اسی کفر سے پردہ اٹھایا ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا کہ ان کے سینے ایمان سے خالی ہیں, اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو مسلمانوں کے لیے اس درجے کی بدخائی بھری ہوئی کہ اس طرح سے گویا مسلمانوں کی مصیبتیں ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں, اور یہ خوش خوش لوٹتے ہیں کہ آج بہت اچھا ہو گیا, خوب پھنسے ہیں یہ لوگ. یہ ان کا باطن ہے اور یہ ان سے ظاہر ہوتا ہے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی. یعنی تمہارے کہنے اور تمہارے خوش ہونے سے کوئی مصیبت نہیں آنی, ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. الا ما کتب اللہ لنا, ظاہر ہے جو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں, اور اللہ کے نوشتے میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بندے کو ان امتحانات سے گزرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ہمارا مولا ہے, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی ہم تو اس مقام پر کھڑے ہیں, اس لیے ان کو یہ بتا دو کہ تمہاری خواہشوں سے کوئی مصیبت ہم پر نہیں آئے گی. اللہ کا قانون ہے, اس کے تحت کبھی ہماری کسی کوتاہی پر تنبیہ ہوتی ہے, کبھی امتحان ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے درجات کو بڑھانے ہی کا باعث بنتی ہیں. آگے کی آیت میں اس کو بہت خوبی کے ساتھ کھول دیا ہے, بتایا ہے کہ مصیبت ہو, تکلیف ہو, یہ سب بندہ مومن کے لیے خوشی کا موقع ہے تب بھی، اور کوئی اس طرح کا دکھ اور غم ہے تب بھی بندہ مومن کے لیے اس میں حسنات ہی حسنات ہوتے ہیں، اس کو آگے واضح کیا ہے. ہمارا وقت ختم ہوا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.